السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما. فہم القرآن بھی اسلوب سؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائے کیو این اے سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج 12 نمبر 15 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاسراء سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ الکہف اس میں جاری رہتی ہے. سورہ الاسراء کی فضیلت سے متعلق سوال ہے. سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل یعنی سورۃ الاسراء اور سورہ الزمر پڑھ نہ لیتے، بستر پر سوتے نہ تھے. اگر آپ دیکھیں تو نصف پارے کی تو سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ سورہ الاسراء، اور پھر سورہ الزمر یہ بھی تقریباً اتنے کی ہی ہے، یعنی ڈیلی ون پارا تو ان دو کے پڑھنے کے ساتھ ہو گیا. اس سے ان میں دیے جانے والے اسباق کی یاد دہانی اور ان میں ملنے والے پیغامات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سونے سے پہلے ان کا ریمائنڈر یاد دہانی خود کو ضرور کراتے. سبحان اللہ. اسی طرح بخاری کے حوالے سے ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں نا یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی، بلا جھجک آپ کے گھر آنے جانے والے، اور السابقون الاولون میں علم کے حوالے سے ان کی خدمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دی جانے والی دعائیں ان کے خصوصی امتیازات میں ہیں. ان کے قرآن سیکھنے کے سفر میں یہ صورتیں یعنی سورہ بنی اسرائیل، الکہف اور سورہ مریم، یہ کہتے ہیں کہ یہ میری پہلی صورتوں میں سے ہیں اور میرے قدیم مال میں سے ہیں، یعنی میں نے قرآن سیکھنے میں ان کی تفسیر اور ان کا فہم سب سے پہلے سیکھا. جس طرح ڈفرینٹ سورہ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو دیکھیں کہ یہ تین صورتیں اس لسٹ میں ہیں کہ جن کو مسٹ سیکھا جانا چاہیے. نیکسٹ کوسچن اسراء اور معراج کے حوالے سے ہے. یہ کوئی عربی اردو کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ زمینی آسمانی سفر کا فرق ہے. یعنی زمینی سفر کو اسراء اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا نام اسراء، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج کہلاتا ہے. یعنی اسراء سیر جس طرح ہوتی ہے نا، سیر و سیاحت، اور معراج عروج سے بلندی، بلندی کا سفر. اسی طرح سیڑھی کو بھی معراج کہتے ہیں، جو اوپر چڑھنے کا ذریعہ ہے، معراج چڑھنے کا آلہ. نیکسٹ کوسچن واقعہ معراج کے حوالے سے ہے. چونکہ اس سورت کا خاص مضمون اور خاص طور پر ابتدا اسی کے ساتھ ہے، تو یہ پوائنٹس کلیئر ہو جائیں. اسراء کا واقعہ تمام احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے، اور تقریباً 20 صحابہ نے اسے نقل کیا ہے. یہ روایات متواتر کی حد تک ہیں. سلف و خلف کا عقیدہ ہے کہ معراج بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا. سلف و خلف کسے کہتے ہیں؟ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، دین کے وہ ابتدائی اور معتبر لوگ جنہوں نے اسلام کو براہ راست یا قریب ترین واسطے سے سمجھا، اور ان کی افضلیت اور ان کی خیر ثابت ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم. اسی طرح خلف بعد میں آنے والے وہ علماء مفکرین جو سلف کے بعد کے ادوار میں آئے، یعنی سلف پہلے نیکوکار اور خلف پچھلے بعد میں آنے والے نیکوکار. یاد رہے کہ سلف ورسز سلف، یہ سودا سلف کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح نیکوکاروں کے اپوزٹ لوگوں پر، یعنی سلف پہلے نیکوکار تو پہلے نا اہل لوگوں کے لیے سلف، اور اسی طرح خلف پچھلے نا اہل لوگوں کے لیے، جیسے نا خلف کہتے ہیں، نا خلف اولاد، نا اہل اولاد کے لیے. تو یعنی سلف اور خلف یہ اپوزٹ ہے سلف اور خلف کا. قرآن میں بھی یہ مثال آئی ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غجا. اچھا، تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ بار بار یہ سلف و خلف یا سلف خلف یوز کیا جاتا ہے تو معلوم ہو. جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ معراج بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا، اور اس کی دلیل قرآن میں جو اسراء سے متعلق آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدی، اس میں ہے نا جو لفظ بعبدی، عبد سے اس کی شہادت دلیل ملتی ہے، کیونکہ عبد صرف روح کو نہیں کہتے بلکہ روح مع جسد کو کہتے ہیں. پھر اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار قریشی سے نہ جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو ہر ایک کو عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. اور نہ ہی قرآن سبحان الذی کی تمہید کے ساتھ اسے بیان کرتا، کیونکہ ان تمہیدی الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم خرق عادت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی ساتھ کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. اور پھر مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، النجم 17 میں، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی جسم کی آنکھ، یہی ہمارے چہرے کی آنکھ کی ہی بات ہے کہ نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑھی، یعنی بالکل واضح صحیح دیکھا. پھر براق پر سواری بھی، یہ جسمانی معراج کی دلیل ہے. مزید اللیل کا لفظ کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، یہ لیل کا لفظ بتاتا ہے کہ راتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، قیام، اسرا، معراج، راتوں کا سفر، راتوں کی اہمیت کی دلیل ہے. اور خاص طور پر اللہ کا رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آنا اور منادی کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ راتیں صرف سونے کے لیے یا لہو لعب کے لیے نہیں ہوتیں، خاص مقصد اور عبادت کے لیے ہوتی ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے نا اس رات کو نکال کے، یعنی معراج کی رات جیسے 27 رجب خود سے گھڑ کے، حالانکہ یہ رجب کا 27 تو کیا رجب کا مہینہ ہی معراج کے لیے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی اہمیت، فضیلت اور حقیقت شہادت دی، گواہی دی، وہیں تاریخ کو، کیا مہینے کو، اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا. کون کیسے اس کے پوشیدہ کو واضح اعلانیہ کر سکتا ہے، جس چیز کو اللہ نے نہیں بتایا کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے. بعض لوگ معراج کی رات میں لیلۃ القدر کی طرح خصوصی قیام اور تلاوت ذکر کا اہتمام کرتے ہیں. اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو کم از کم صحیح سند کے ساتھ اس مہینے اور دن کی تعین ضرور معلوم ہوتی، اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں خصوصی عبادت کرتے تو ذکر آتا. صحابہ کا اسے منانا، اس رات کا اہتمام کرنا، کہیں تو اس کا ذکر ہوتا، جبکہ اس کی تاریخ اور مہینے سے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں. کسی نے ہجرت کے 1 سال بعد، اور کسی نے 3 سال بعد، اور کوئی رجب تو کوئی رمضان، اسی طرح کوئی 21، کوئی 27 بتاتا ہے. مطلب ایون نائٹ بھی معلوم نہیں ہے. جب رات ہی معلوم نہ ہو تو کہاں سے عبادت آ گئی. خیر القرون میں کسی نے بھی عبادت کے لیے اس رات کو مقرر نہیں کیا. جس رات یہ سفر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے. یہ ام ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، ابو طالب کی بیٹی اور سیدنا علی کی بہن. ان کے گھر سے سفر معراج شروع ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سوئے ہوئے تھے. وہاں سے آپ کو حطیم کعبہ میں لایا گیا، پھر آپ حطیم سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصا، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے یہ دور ترین یہی مسجد تھی، یعنی بیت المقدس پہنچے. اس وقت مکہ سے سب مسجدوں سے دور پائے جانے والی مسجد یہی تھی، اس سے آپ کو مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کہنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی. بیت المقدس سے معراج یعنی سیڑھی کے ذریعے سے اوپر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پہنچے. راستے میں متعدد جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا. سدرہ یعنی بیری کے درخت کے پاس ہی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا. وہیں آپ کو پہلے 50 نمازوں اور آخر میں روزانہ 5 نمازوں کا حکم ملا. نیکسٹ کوسچن ہے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 4 سے متعلق، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے، جیسے آیت ہے وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور دو بار فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے, بہت بڑی سرکشی. یہاں مرتین, اس کی تفسیر میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں, کیونکہ بنی اسرائیل کے فساد اور زوال کے بہت سارے واقعات ہیں, تو ہر کسی نے اپنے لحاظ سے دو بڑے اہم چوز کر لیے, ہر کسی نے اپنے اپنے لحاظ سے دو واقعات کا ذکر کیا اور اسے لتفسدن فی الارض مرتین کا مصداق قرار دیا. بعض نے مرتین کا مطلب ڈبل بھی لیا ہے, یعنی کوئی بھی کام جب بار بار ہوتا ہے اس پر بھی مرتین کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں, یعنی دو بڑے اہم واقعات وہ لے لینا مراد, یا پھر یہ کہ مرتین کہنا یعنی بار بار ان کے فساد کی بات مراد لینا, دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں. ان کی قرآن و حدیث میں کوئی تعجین نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی ساری تاریخ عروج و زوال اور ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے, تل ناؤ حتیٰ کہ آج تک. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور انسانیت کو امن دے. نیکسٹ کوسچن سورۃ الاسراء کی آیت 15 سے متعلق ہے. فرمایا, من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اس میں جو پوائنٹ ہے نا, ولا تزر وازرة وزر أخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی. یہاں یہ ہے یعنی کسی کے گناہ کا ملبہ کسی اور پہ نہیں لادا جائے گا, کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ کا ذمہ دار نہیں ہے, ہر کوئی اپنے گناہوں کی گٹڑی کے بوجھ کا ذمہ دار ہے. جبکہ سورۃ العنکبوت آیت 13 میں ہے, یہاں 15 اور وہاں 13, کہ گناہ گار نافرمانی کرنے والے وہ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. اگر آپ وہ آیت دیکھیں پڑھیں, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی, اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. تو بظاہر اس سے متعلق سوال آتا ہے کہ یہ کیا کہیں ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کہیں ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. اور حدیث میں بھی ہے کہ میت کو اپنے گھر والوں کے بعض قسم کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کا اجر بھی بلانے والے پہ آتا ہے. یعنی اس طرح کی جو احادیث آتی ہیں, اسی طرح وہ جو قتل سے متعلق ہے کہ جو بھی بے گناہ قتل کیا جاتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے پر بھی اس کا بوجھ جاتا ہے. تو پھر یہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, یہ بظاہر مشکل ہو جاتا ہے کہ کہیں ہے کہ سب کا گناہ یعنی بلانے والے لگانے والے پہ بھی آتا ہے اور کہیں ہے کہ کوئی کسی کا نہیں اٹھاتا, تو اس میں تطبیق کیسے؟ یاد رہے کہ بعض آیات میں کچھ لوگوں کے اپنے گناہوں کے ساتھ جو دوسروں کے گناہ اٹھانے کا بھی ذکر آیا ہے, جیسے وَلَا يَحْمِلُ النَّاسْ قَالَهُمْ وَأَسْقَالَمْ مَعَثْقَالِهِمْ, یا اسی طرح احادیث میں, تو یہ دراصل دوسروں کا بوجھ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے خود ان کا اپنا گناہ ہے, کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرنا بھی تو انسان کا اپنا گناہ ہے نا. تو بیسیکلی یہ اس کا بوجھ ہے, گناہ کرنے والے اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے جبکہ بلانے والے, لگانے والے, ٹرینڈ سیٹ کرنے والے, وہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے, کیونکہ انہوں نے یہ ریت قائم کی, انہوں نے یہ سبق پڑھایا, انہوں نے یہ کام شروع کیا, یہ کام دوسروں کو دکھایا لگایا. یہی آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے قتل کا واقعہ جو مائدہ آیت 29 میں ہے, اور یہی میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب. ہم فرماتے ہیں کہ جس مرنے والے نے وصیت کی ہوگی یا ایسی کسی سرگرمی میں خود شریک رہا ہوگا اور اپنے گھر والوں کو نہیں روکا ہوگا, تو پھر اس وجہ سے اس کو گناہ ہوگا. کیونکہ اس پر لازم تھا کہ گھر والوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا اور اپنے متعلق ایسی کسی سرگرمی سے منع کرتا۔ اگر اس نے منع کیا تو پھر وہ گناہگار نہیں ہے۔ اگر اس کے منع کرنے کے باوجود کوئی شخص بین کرتا ہے یا گریبان چاک کرتا ہے تو مسجد بری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں یہ باب باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بقاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے گھر والوں کے بعض قسم کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اذا کان النوح من سنتی، یہ اس وقت ہے جب بیان کرنا، اس کو سننا، شامل ہونا میت کے طریقہ اور معمول میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، تو چونکہ اس نے نہ بچایا اس لیے گناہ میں شریک ہوا۔ تو جب یہ میت کا معمول اور طریقہ نہ ہو تو پھر ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اسی طرح یہی انعام میں بھی آیا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وہ اس فرمان الہی کی طرح ہوگا کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ، اگر کوئی بوجھ سے لدی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے کہ آؤ میری بوجھ کی گٹھلی سے کچھ اٹھا لو، آؤ میری کچھ مدد کرو، تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ نیکسٹ کوسچن والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت سے متعلق ہے۔ سورۃ الاسراء میں جہاں آداب والدین ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وہیں یہ تو احکامات، آداب، تعلیمات ہیں ہی، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات کے ساتھ لگائیں کہ آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ دیا، اور معن ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دے دیا، تو اس سے اس کی اہمیت مزید ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ اب ذرا آیت کا انداز دیکھیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ یہی انداز قرآن میں متعدد مقامات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کا، اپنی عبادت کا حکم دیا، معن وہیں ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ کوسچن سورۃ الاسراء آیت 60 سے متعلق ہے کہ الشجرہ الملعونہ، الشجرۃ الملعونہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے اس کی تفسیر زقوم کے درخت سے کی ہے، جس کا ذکر قرآن میں اس کے علاوہ دو مقامات پر آیا ہے، ایک تو الاسراء ہے آیت 60، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ الاسراء کی آیت 60 ہے، جبکہ الصافات کی آیت 62 ہے۔ اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، وہاں الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ اور یہاں شَجَرَةُ الزَّقُّومِ۔ اور سورہ الدخان آیت 43 سے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِّ الْحَمِيمِ، اسی کی تفصیل ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر لوگوں کے لیے بطور آزمائش کیا گیا، کیونکہ ایمان سے محروم لوگ مان ہی نہیں سکتے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کی تہ میں کوئی درخت اگ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کو اس کے ماننے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اور رب العالمین کبھی غلط بیان ہی نہیں کرتے، اور آگ میں درخت پیدا کرنا یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دینا اللہ کی قدرت کا ادنا کرشمہ ہے۔ یہاں زقوم کو شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے، اس کا معنی شجرہ مذمومہ، یعنی ایسا درخت کہ جس کی مذمت بیان کر دی گئی۔ اسی صورت میں ایک مقام محمود کا ذکر آیا ہے، الاسراء 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے. مقام محمود لفظی معنی ایسا مقام محمود جس کی تعریف کی جائے، سب سے اونچا مقام محمود جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. وہ مقام شفاعت ہے جس پر سب پہلے اور پچھلے آپ کی تعریف کریں گے، اس بنا پر اسے مقام محمود یعنی تعریف کی گئی پہلوں اور پچھلوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا یہ منصب، شفاعت کی اجازت ہے، ایک تو میدان محشر کی تنگی سے خلاصی دلا کر حساب کتاب شروع کرنے کی عام شفاعت ہے کہ اس پر سب پہلے اور پچھلے آپ کی تعریف کریں گے، وہ طویل حدیث شفاعت میں آتا ہے. اور ایک اپنی امت کے لیے خاص شفاعت ہے جس پر پوری امت آپ کی احسان مند ہوگی اور تعریف کرے گی. آپ کا نام احمد اور محمد کی شان اس وقت پوری طرح ظاہر ہوگی. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کا پیچھا کرے گی، اے فلاں آپ سفارش کیجیے، یہاں تک کہ آخر میں شفاعت کی درخواست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچے گی. تو یہ وہ دن ہے جب اللہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. مزید وہ جو اذان سے متعلق دعا ہے، یعنی اذان کا جواب دینا، اس کے بعد درود پڑھنا، اور پھر یہ دعا بخاری میں ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے پھر یہ دعا پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. یہ بخاری کا حوالہ ہے. بعض لوگوں نے مقام محمود کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر بیٹھنے کا معاملہ، اس سے متعلق کوئی آیت یا حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت اور غلوف کا نتیجہ ہے کہ نبی کو رب کے برابر ٹھہرانا اور کرنا، جبکہ لم یکن لہ کفواً احد. بلند ترین مقام مقام محمود سے مراد کوئی رحمان کا ساتھ بیٹھنا ہرگز نہیں ہے، مخلوق میں سے سب سے بلند مقام ہے. سورۃ الاسراء کی آیت 82 میں قرآن کو شفا قرار دیا گیا، تو یہ کس طرح شفا ہے؟ آیت پڑھ لیجئے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. یہ ما ہوا شفا ام و رحمۃ للمؤمنین، اہل ایمان کے دل میں اگر کوئی شک، شبہ یا کوئی نفاق جیسی کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو قرآنی آیات کے ساتھ وہ تمام بیماریاں دور ہو کر دل اور روح کو مکمل شفا اور رحمت ملتی ہے. مگر ظالموں کو یعنی کفار مشرکین کو اس سے خسارے ہی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں شفا سے مراد روحانی شفا ہے جو صرف مومنوں کو نصیب ہوتی ہے ایمان اور یقین کی بدولت، کفار کو نہیں ملتی. اس کے علاوہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ قرآن دم کے لیے پڑھا جائے تو مسلم کافر دونوں کی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. وہ ابو سعید خدری کی روایت کا خلاصہ، ایک قبیلہ جنہوں نے کچھ مسافر صحابہ کی مہمانی سے انکار کر دیا، اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا یا اسی طرح کسی زہریلی چیز نے، وہ لوگ اپنی ساری کوشش کے بعد صحابہ کے پاس دم کی درخواست لے کر آئے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 30 بکریوں کی شرط پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو روحانی شفا ہے نا، وہ تو مومنوں کو نصیب ہوتی ہے. ہاں، جسمانی شفا قرآن سے کافروں کو بھی مل سکتی ہے. اگر واقعی اصلی روحانی ہر چھپی ڈھکی بیماری سے شفا چاہیے تو قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. نیکسٹ کوسچن روح سے متعلق ہے. یاد رہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سوال ہو نا، پہلے اس پر توقف اور اس کی مختلف معانی کو شامل اور جمع کرنا چاہیے. مثلا الروح جس کا ذکر سورہ الاسراء میں ہے وہ تو ایک الگ زاویے میں ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ روح کئی معانی میں استعمال ہوا ہے. جو سورت مؤمن یعنی سورہ غافر آیت 15 میں ہے، الروح وہ وحی کے معنی میں ہے، بمعنی وحی، جیسے فرمایا، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی اتارتا ہے۔ یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، اور روح بمعنی قوت، ثابت قدمی بھی آیا ہے، جیسے مجادلہ آیت 22 ہے، آپ اس میں دیکھیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان واجدہم بروح من، سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے، اب اجدہ کے ساتھ جب آیا تائید اور قوت، قوت و تائید اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تو یہ ثابت قدمی کے معنی میں، اور الروح، الروح الامین، پتہ چل گیا کہ جبریل امین کی بات ہو رہی ہے، جیسے الشعراء آیت 193 ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، تو وہاں الروح الامین، امانت دار فرشتہ، مراد جبریل امین، اسی طرح پمانا قرآن، جیسے شورا 52 ہے، اوحینا الیک روحا، اور اسی طرح روح، وہ مسیح، مسیح ابن مریم، روح من آیا سورہ نساء 171 میں، الی مریم و روح من، اور اسراء 85 میں، روح سے مراد وہ چیز ہے جس سے بدن کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ہر شخص اس کا مشاہدہ کرتا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ جی اٹھا، جب نکل گئی وہ مر گیا، اس کے علاوہ روح کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔ عام طور پر اسی روح کے متعلق سوال ہوتے ہیں کہ کیا ہے، تو اس میں ہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والی اس مخلوق کی حقیقت کو نہیں جانتا جو خود اس کے اندر رہتی ہے، تو وہ خالق کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے، اس پر تو ایمان بالغیب ہو سکتا ہے۔ سورۃ الکہف کی فضیلت، اس سے متعلق متعدد احادیث ثابت ہیں، ایک حدیث میں ہے، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اسی طرح ایک میں اس کی آخری 10 آیات کی یہی فضیلت آئی ہے، تو یہ آپشنل ہو گیا، پہلے 10 یا آخری 10 میں سے جو بھی کر لیں۔ پھر اس سورت کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت کا نزول، صحابی رسول کا ایک مشاہدہ اور تجربہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے ایک طرف ایک گھوڑا تھا جو 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اسے بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا، یعنی اوپر بادل اترنا شروع ہو گئے، اوپر سے وہ قریب آنا شروع ہو گیا، مزید قریب آتا گیا، گھوڑا بھی دھکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ سارا مشاہدہ ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتری۔ وہ صحابی اس وقت یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح ابو سعید خدری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا۔ یاد رہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ اس کی روشنی یا نور ہفتہ بھر حاصل ہوتا ہے، لیکن لفظ جمعہ، ایک تو اس لفظ کے ساتھ آنے والی روایات ضعیف، اور دوسرا یہ کہ یہ مراد صرف جمعہ نہیں بلکہ اصل میں یہ ہفتے بھر کے لیے فضیلت کا بیان ہے، کہ کسی بھی دن پڑھ لیں تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور وسعت میں اہمیت ہے۔ اور پھر اس پارے میں بھی اتباع رسول کی اہمیت اور تقلید جامد کی مذمت آئی، اس میں ابن قیم کا وہ قول جو میں نے کل بھی ذکر کیا وہ بہت اہم ہے۔ سورۃ کہف سے متعلق اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم، یہ 2 ٹرمز آئی ہیں سورۃ الکہف میں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ الکہف یہ وسیع غار کو کہتے ہیں، پہاڑ میں وسیع غار، جبکہ الرقیم بمعنی مرقوم، یعنی لکھی ہوئی تختی یا سل یا کتاب والے، ان لوگوں کو اصحاب الرقیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اچانک غائب ہو گئے اور بہت تلاش کے باوجود نہ ملے تو ان کے نام ایک تختی یا سل پر لکھ کر خزانے میں محفوظ کر دیے گئے، یا یہ کہ ان کے پاس شریعت کے احکام پر مشتمل لکھی ہوئی کتاب تھی، یعنی سل پر لکھے ہوئے کچھ احکامات تھے، اس بنا پر بھی انہیں اصحاب الرقیم کہا گیا، یا یہ کہ ان کے جاگنے کے بعد لوگوں نے غار پر ایک تختی نصب کر دی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ایک ہی گروہ کے نام ہیں، چونکہ کہف میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اس بنا پر اصحاب الکہف، اور مرقوم کئی لحاظ سے، یعنی اصحاب الرقیم کئی لحاظ سے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا مختلف لوگ پیسے جمع کر کے پارٹی کر سکتے ہیں؟ جیسے سورۃ الکہف میں بھی اصحاب کہف سے متعلق ہے کہ انہوں نے پیسے جمع کر کے کھانا منگوایا، تو جی بالکل اس سے دلیل ملتی ہے۔ جیسے سورۃ الکہف آیت 19 ہے، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس اپنے میں سے ایک کو اپنے یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، تو پھر یعنی وہ کھانا لائے۔ تو اس سے کئی ساتھیوں کا مال برابر جمع کر کے کھانے وغیرہ کے لیے اکٹھا خرچ کرنا ثابت ہوتا ہے، خواہ کوئی کم کھاتا ہو یا زیادہ۔ اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کسی کو اپنا نائب یا وکیل بنایا جا سکتا ہے، جیسے کوئی ہیڈ گرل ہوتی ہے یا منیٹر یا اسی طرح، یہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے۔ الکہف 23 ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہہ کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس کے ساتھ کہ کہو انشاءاللہ، اپنے رب کا نام لینا اور اس کے ساتھ ذکر کرنا۔ یہاں شان نزول میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف، روح اور ذوالقرنین سے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا تو کئی دن تک وہی رکی رہی، بعض نے 15 بھی کہا۔ پھر یہ آیت اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ کئی وجوہات کی بنا پر درست نہیں ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے۔ اصل میں واقعہ ثابت ہو نہ ہو، پیغام تو ثابت ہے اور حکم تو واضح ہے کہ جب بھی فیوچر کی بات ہو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ یہاں درستگی کر لیں، بعض انشاءاللہ کو ملا کے لکھتے ہیں، جیسے حمزہ، نون، شین، الف، پھر حمزہ، تو یہ معنی غلط ہو جاتا ہے۔ انشاء اکٹھا، اس کا مطلب تخلیق اور خلق وغیرہ ہوتا ہے، جبکہ ان اگر علیحدہ ہے، شاہ علیحدہ اپنے معنی میں ہے اور اللہ ویسے ہی علیحدہ ہے، تو ملا کر لکھنا یہ معنی کو بدل دیتا ہے، لہٰذا ان کو لکھتے ہوئے تین الفاظ لکھیں، ان الگ، شاہ الگ اور اللہ الگ، ملا کر لکھنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، سورہ الکہف آیت 46 میں مذکور الباقیات الصالحات سے متعلق ہے، الباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ وہ آیت ہے نا، والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا، باقیات الصالحات میں وہ تمام نیک اعمال آ جاتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان کا اجر قیامت کے دن کے لیے باقی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ الباقیات الصالحات سے کیا مراد ہیں، تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی انہوں نے تسبیحات اور اذکار کو شمار کیا۔ اسی طرح وہ اعمال جن کا ثواب آدمی کو فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جیسے صدقہ جاریہ، وہ بھی اس میں شامل ہیں، باقیات الصالحات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، ایک وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، مثلا مسجد، مدرسہ اور دینی ادارہ، اسی طرح ویلفیئر اور رفاہ عامہ کے اللہ کے لیے کیے گئے کام، پانی وغیرہ، علاج معالجے کا انتظام، اور وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، مثلا تدریس، تصنیف، تبلیغ، آج کل میڈیا وغیرہ پر خرچ کرنا بھی، خالص دین کے لیے ہوں، اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس طرح اس میں اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی شامل ہیں، دینی دوست بھی جو دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ، تعلیم دین، دعا کرنے والی اولاد صالح اور جہاد فی سبیل اللہ خاص باقیات صالحات ہیں، جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن الکہف آیت 60 سے متعلق ہے، آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، تو اس میں فتح، یہ نوجوان کون تھا؟ فتح کا معنی نوجوان ہے، خادم کو بھی فتح کہہ لیتے ہیں کیونکہ بہتر خدمت نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ یہ یوشع بن نون تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے، ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے اور انہی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر خوش دلی سے خدمت کرے، یعنی کہ کمیشن میں ایز اے ولنٹیئر شامل ہو جائے، تو اس سے خدمات لی جا سکتی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، خضر نام کا تلفظ، وجہ تسمیہ اور تعارف۔ خضر یہ خا کے فتح اور زود کے کسرہ، خضر اس کے ساتھ بھی، یا خا کے کسرہ اور زود کے سکون یا جزم، جیسے خضر یا خضر۔ ان کا نام خضر یا خضر اس لیے پڑا کہ وہ سفید زمین کے ایک قطعے پر بیٹھے تو وہ ان کے پیچھے سرسبز ہو کر لہلانے لگا۔ یہ حدیث میں آیا بخاری کے حوالے سے۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں فرمایا، میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، وما فعلته عن امری، جیسے الکہف آیت 82 ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے جو وحی کی صورت میں انبیاء کو ملتا ہے کر رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ نبی تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات سے حاصل ہونے والے اسباق۔ پہلے تو یہ واقعہ آپ یہاں سے خود پڑھ لیں، آیت 60 سے جو اسباق سامنے آتے ہیں کہ خضر کے عالم الغیب نہ ہونا، بے شک نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ پھر طلب علم کے لیے سفر، آخری دم تک حصول علم کا عزم مصمم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور سفر علم، طلب علم کے لیے نکلنا، استاد کے سامنے طلب علم کے لیے درخواست کا طریقہ، استاد کا ادب، اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا اور شرائط و ضوابط کو تسلیم کرنا، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا، استاذ کا تعلیم کے لیے شاگرد پر بعض شرطیں عائد کرنا، انشاء اللہ کہنا، صبر کرنا، کامل استاذ کا شاگرد کی غلطی پر مواخذہ، اولو العزم پیغمبروں سے بھول کا صادر ہونا، پہلی غلطی پر مواخذہ میں نسبتاً نرمی، اور پھر اسی طرح بتدریج حتیٰ کہ تیسری پر ڈسچارج کرنے کا حق رکھنا، خضر کا فرشتوں میں سے نہ ہونا۔ استاذ اگر سمجھے کہ میں طالب علم کو نہیں پڑھا سکتا تو وہ عذر کر سکتا ہے۔ درگزر اور موقع دو دفعہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ کوئی معاف نہ کرے تو حق بجانب ہے۔ اور بھی بہت سے اسباق ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں ایک دعا ملتی ہے جو الکہف کی آیت 38 ہے، ہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پریشانی اور بے چینی کے وقت سکھائے۔ آپ نے فرمایا، پڑھو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح الکہف میں جو اصحاب کہف کی دعا ہے، قرآنی دعا ہے، بہت جامع ترین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اسی طرح الکہف کے یہ الفاظ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔